کا مختلف ممالک میں 124 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ۔ عراقی فوج کا مغربی موصل کے 90% علاقے پہ قبضہ، اور آپ کو بتائیں گے اڑنے والی گاڑیوں کے بارے میں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ چین کی حکومت ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے عالمی ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بندرگاہوں، سڑکوں، ریل نیٹ ورکس کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ تفصیلات جانیے سبا ناز سے۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں جاری کانفرنس کے آغاز پر بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے اپنے انیشیٹو کا خاکہ پیش کیا۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں قدیم سلک روٹ یا شاہراہ ریشم کو دوبارہ قائم کرنا شامل ہے تاکہ چین کو ایشیا، یورپ اور افریقہ سے جوڑا جا سکے، اور اس کے لیے چین کے صدر نے 124 ارب ڈالر کی اسکیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس دو روزہ سربراہی کانفرنس میں پاکستان سمیت 20 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں چین کے صدر نے کہا کہ پاکستان میں اس راہداری کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں۔ خیال رہے کہ جاپان اور انڈیا نے اس کانفرنس سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کا منصوبہ خطے کے تمام ممالک کے لیے ہے، اور اس منصوبے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں خدائے نور ناصر۔
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے نام سے ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ وہ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ ایک اقتصادی منصوبہ ہے جس میں سرحدوں کی کوئی قید نہیں، اور کوئی بھی ملک اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ عام خوشحالی کے تعاون کے تیم پہ ہونے والی اس کانفرنس میں وزیر اعظم نے زور دیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ خطے کے ممالک آپس کے اختلافات کو گفت و شنید کے ذریعے سلجھا کر پرامن رشتہ قائم کریں۔
فرانس کے حالیہ صدارتی انتخاب میں کامیاب ہونے والے صدر ایمینوئل مکرون نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ تقریب حلف برداری کے بعد بطور صدر اپنے پہلے خطاب میں ایمینوئل مکرون کا کہنا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے انہیں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ اپنے وقت کے عظیم بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ہم اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھالیں گے، چاہے یہ پناہ گزینوں سے متعلق بحران ہو یا موسمیاتی تبدیلی اور آمریت سے متعلق بحران، سرمایہ دارانہ نظام کے عروج کا مسئلہ ہو یا پھر شدت پسندی جیسے اہم مسئلہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو محض چند لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہو اور باقیوں پر نہیں۔ ہم سب ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ فرانس کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ وہ آزادی کا ساتھ دے۔ عراق میں حکومتی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں سے مغربی موصل کے 90% حصے کو آزاد کروا لیا ہے۔ عراقی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ شہر میں رہ جانے والے دولت اسلامیہ کے جنگجو تمام محاذوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو خودکش کار بم حملوں اور سنیپرز کے ذریعے لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ موصل کے اولڈ سٹی کے علاقے کی تنگلیوں پہ اب بھی شدت پسندوں کا قبضہ ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں عام شہری بری حالات میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا موصل سے انخلاء جاری ہے۔ یونان میں سرکاری ریلوے کا کہنا ہے کہ پٹری پر سے ٹرین اترنے کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ ہفتے کے روز پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ ٹرین کے ڈبے ٹکرانے سے قبل وہ بیلکنی سے کود کر چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ٹرین کے ڈبے پٹری سے کیوں اتر گئے تھے۔ جاپان کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹویوٹا نے انجینئرز کی ایک ایسی ٹیم کو فنڈنگ دینے کا اعلان کیا ہے جو اڑنے والی گاڑیاں بنانے کا کام کرتے ہیں۔ تفصیلات عابد حسین سے۔
ٹویوٹا کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ کارٹیویٹرز گروپ کو 3 لاکھ ڈالرز کی فنڈنگ فراہم کریں گے۔ وسطی جاپان میں ٹویوٹا شہر سے کچھ دور انجینئرز کا یہ گروپ اڑنے والی گاڑیاں بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسکائی ڈرائیو بنانے کے لیے کمپنی اب تک کراؤڈ فنڈنگ یعنی لوگوں سے پیسہ جمع کرنے کے طریقہ کار سے سرمایہ کا انتظام کر رہی تھی۔ خیال رہے کہ اسکائی ڈرائیو میں ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، اور اسے دنیا کی سب سے چھوٹی اڑنے والی گاڑی قرار دیا جا رہا ہے جو ابھی تجرباتی مرحلے میں ہے۔ اسکائی ڈرائیو بنانے والے انجینئرز کو امید ہے کہ ان کی تجرباتی گاڑی سن 2020 کے ٹوکیو اولمپکس کے دوران مشعل کا شعلہ روشن کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے یا میری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @نادیہ سلیمان۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو ٹویٹر اور فیس بک پر ہمارا صفحہ بی بی سی اردو حاضر ہے۔ یہ نیوز بلٹن اس وقت آپ فیس بک پہ بی بی سی اردو کے پیج پر لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فیس بک پہ ہی پاکستانی ڈاکٹر نے برطانیہ میں کھانا پکانے کا مقابلہ ماسٹر شیف جیتا ہے، اس کے اوپر رائے کا اظہار کرتے ہوئے زاہد اللہ والا لکھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر صالحہ کو ہیلدی فوڈز اور کوکنگ سے متعلق کتاب بھی لکھنی چاہیے۔ جبکہ عبد الرحمان فیصل نے ڈاکٹر صالحہ کو مبارکباد دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تمام پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چین میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ ہونے والے سفارتی اجلاس کی خبر میں نہ صرف یہ کہ ہمارے قارئین دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ اس کو بڑی تعداد میں شیئر بھی کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے مغربی ساحل کے قریب ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نوشین عباس سے۔
میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ کے شمال مغربی شہر کے قریب لانچ کیا گیا اور یہ سینکڑوں میل کے سفر کے بعد بحر جاپان میں گرا۔ دوسری جانب جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کی جانب سے لانچ کیے جانے والے میزائل کی مذمت کی ہے۔ میزائل کا یہ تجربہ جنوبی کوریا میں نئے صدر کے برسر اقتدار آنے کے چند دن بعد کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی ون ہاپ کے مطابق ملک کے نئے صدر مون جے اون نے اس صورتحال کے تناظر میں اپنی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور اس سے اشتعال انگیزی سے تعبیر کیا ہے۔
جبکہ جاپان کے وزیر دفاع ٹوموبی اناڈا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے نئی قسم کے میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میزائل 30 منٹ تک پرواز کرتا رہا اور 2000 کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کرتا رہا، ہمیں لگتا ہے کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ حالیہ تجربہ نئی قسم کے میزائل کا تھا۔ اس کے باوجود اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا بہت احتیاط کے ساتھ جامع تجزیہ کیا جائے اور اس وقت یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ عام شہریوں اور باغی جنگجوؤں نے دارالحکومت دمشق میں حزب اختلاف کے زیر قبضہ ضلع قبون سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں دوسرے دو ضلعوں کو بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ اتوار کے روز ہونے والی کارروائی کے بعد حکومت شہر پر قبضہ حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ضلع میں حکومتی فورسز کی جانب سے شدید بمباری بھی کی گئی۔ اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ڈومینیکا میں جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج پانچواں دن ہے۔ ویسٹ انڈیز کو یہ میچ جیتنے کے لیے اپنی دوسری اننگز میں 297 رنز کی ضرورت ہے اور آج کھیل کے آخری دن پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے 9 وکٹیں درکار ہیں۔ چوتھے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے جیت کے لیے مقررہ ہدف 304 رنز کے تعاقب میں اپنی دوسری اننگز میں پاکستان کے خلاف 1 وکٹ کے نقصان پر 7 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل جب میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 247 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تو پاکستان کو پہلی اننگز میں 129 رنز کی برتری حاصل ہوئی اور پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 174 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی۔ آسٹریلین کرکٹرز نے کرکٹ بورڈ پر واضح کر دیا ہے کہ اگر انہیں ملنے والے موجودہ معاوضوں کی رقم میں اضافہ نہ کیا گیا تو 30 جون کے بعد مرد اور خواتین کرکٹرز ہڑتال کے لیے تیار ہیں۔ سابق آسٹریلین کپتان مارک ٹیلر کا کہنا ہے کہ آسٹریلین کرکٹرز ایسوسی ایشن اس تنازع پر بات چیت کے لیے رضامند نہیں، جبکہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو جیمز سدرلینڈ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے معاہدوں میں تنخواہوں میں اضافہ نیا معاہدہ طے پانے تک ممکن نہیں۔ فٹ بال کلب مینچسٹر سٹی کی خواتین ٹیم نے ایف اے کپ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ فائنل میں مینچسٹر سٹی نے برمنگھم سٹی کو 1-1 4 گول سے شکست دی اور پہلی بار ایف اے کپ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ دوسری جانب برمنگھم سٹی نے آرسنل اور چیمپئنز چیلسی کی ٹیم کو ناک آؤٹ مرحلے میں ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کیا لیکن ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہی۔ میڈرڈ اوپن میں فتح کا تاج پہنا رومانیا کی سیمونا ہالپ نے۔ فائنل میں انہوں نے فرانس کی کرسٹینا میلاڈینوویچ کو 7-5, 6-7 اور 6-2 سے شکست دی اور اپنے کیریئر کا 15th ٹائٹل جیت لیا۔ اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل 4 مرتبہ کے چیمپئن رافیل نڈال اور آسٹریا کے ڈومینک تھیم کے درمیان ہے۔
موسم کا احوال بتا رہی ہیں نازیہ گلزار۔
محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ تاہم کوئٹہ، یوب، مالاکنڈ، ہزارہ، بنو، راولپنڈی، اسلام آباد، بالائی فاٹا اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ گرمی کی شدت جیکب آباد، رحیم یار خان اور لاڑکانہ میں 45°C رہی۔ تاہم مالاکنڈ، ہزارہ، اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش مالم جبہ میں 13 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔